نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ان بچیوں کا والد آپ کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے احد میں شہید ہو گیا، اس کی شہادت کے بعد ان کے چچا نے سارے مال پر قبضہ کر لیا، اب ان بچیوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور جوان ہو گئی تو میں ان کا نکاح کیسے کروں گی؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے ان کے چچا کو بلایا اور فرمایا کہ جتنا بھی مال تم نے قبضے میں لیا ہے اس کا دو تہائی ان بچیوں کو دے دو۔ حالانکہ وہ دو تھی، بتانا ہی چاہتا ہوں کہ دو بچیاں ہوں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ پورے مال کے دو حصے، دو تہائی وہ ان بچیوں کو مل جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اس کا آٹھواں حصہ مرحوم کی، اس شہید کی بیوہ کو ملے گا، ان بچیوں کی ماں کو، دو تہائی ان بچیوں کو، آٹھواں حصہ ان کی والدہ کو، اور باقی جو بچا وہ تمہیں ملے گا۔ تو اگر صرف بیٹیاں ہوں دو یا دو سے زیادہ تو ان کا حکم یہ کہ مرنے والے کے پورے مال کا دو تہائی مال وہ بیٹیوں کو مل جائے گا اور ایک تہائی دوسرے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر مرنے والے کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی، بیٹا ہے ہی نہیں، تو فرمایا کہ اس کو آدھا مل جائے گا، پورے مال کا نصف اس اکلوتی بیٹی کو ملے گا اور باقی دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ یہ تو مسئلہ بیان ہوا اولاد کا۔ اب آگے مسئلہ ہے والدین کا۔ فرمایا کہ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد، مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا اس میں سے جو اس نے چھوڑا ہے اگر اس کی اولاد۔ والدین کو کتنا حصہ ملے گا؟ تین صورتیں بیان کی اللہ پاک نے۔ فرمایا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد ہے، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو، والد کو بھی چھٹا حصہ اور والدہ کو بھی چھٹا حصہ۔ دوسری صورت فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین اس کے وارث ہوں تو ماں کو ملے گا ایک تہائی۔ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف والدین ہیں تو ماں کو ملے گا ایک تہائی، باپ کو کیا ملے گا اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ ایک تہائی تو والدہ کو مل جائے گا اور دو تہائی وہ والد کو مل جائے گا۔ تیسری صورت فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں، اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں تو اس کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو میت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ یہ تیسری صورت ہے والدین کے لیے کہ مرنے والا جو ہے اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہیں، تو اس صورت میں والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر اس کی اولاد نہ ہوتی اور بھائی بہن بھی نہ ہوتے تو والدہ کو ملتا ایک تہائی حصہ، زیادہ ملتا، اور اگر اس کے بھائی بہن ہیں تو اب والدہ کو ملے گا چھٹا حصہ۔ حالانکہ بھائی بہنوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا لیکن بھائی بہنوں کی موجودگی کی وجہ سے والدہ کا حصہ کم ہو گیا، اگر بھائی بہن نہ ہوتے تو والدہ کو ایک تہائی مل جاتا پورے مال کا، اور جب بھائی بہن ہیں تو اب والدہ کو مل رہا ہے صرف چھٹا حصہ اور باقی پانچ حصے وہ والد کو۔ لیکن فرمایا کہ یہ حصے کم ملیں گے وصیت پر عمل کرنے کے بعد اور قرض ادا کر لینے کے بعد۔ میں آپ کو متوجہ کرتا رہوں گا، یہ پہلی دفعہ فرمایا ہے یہاں کہ یہ میراث تقسیم ہوگی مرحوم کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد یا قرض کی ادائیگی کے بعد. آگے فرمایا ہمارا اللہ ہمارا اللہ ہمارے دلوں کے خیالات کو خوب جانتا ہے اور قیامت تک جو فتنے اٹھنے والے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے. تو اللہ فرما رہے آباؤکم وابناؤکم تمہارے اصول اور تمہارے فروع تمہارے باپ دادا تمہارے بیٹے اور پوتے. یہ مطلب ہے میرا اصول اور فروع سے. اصول اوپر والوں کو کہتے ہیں باپ دادا اور فروع نیچے والوں کو کہتے ہیں بیٹا پوتا وغیرہ. اللہ کہتے ہیں تمہارے اصول اور فروع لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا جو بھی ہیں تم پورے طور پر نہیں جان سکتے کہ ان میں سے کون نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے. یہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے تم یہ سوچو اسے زیادہ ملنا چاہیے اور اسے کم ملنا چاہیے, لیکن میں اللہ جانتا ہوں میں اللہ جانتا ہوں, لہذا میری مرضی میں اور میرے حکم میں تم دخل نہ دو اور اس میں معاذ اللہ عجوب تلاش نہ کرو. میرا علم محیط ہے کلی ہے وسیع ہے, تمہارا علم محدود ہے تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں کہ انسانوں کے لیے کون سا حکم بہتر ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اسلام سے پہلے عورت کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا, بچے کا بچی کا میراث میں کوئی حصہ نہیں تھا. دنیا کے کئی مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے اندر میراث میں عورت کا کوئی حصہ نہیں. اسلام نے حصہ بیان کیا. وہ جو عورت کو حصہ نہیں دیتے تھے وہ ظلم کر رہے تھے, اسلام نے حصہ بیان کیا مقرر کر دیا. اور آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں عورت کا حصہ مرد کے برابر ہونا چاہیے. کئی لوگ کئی نام نہاد مسلمان یہ آواز اٹھا رہے ہیں. اب حالات بدل گئے ہیں اور یہ حکم تو اس وقت کے لیے مخصوص تھا, آج عورت کا حصہ بہن کا حصہ بھائی کے برابر ہونا چاہیے. وہ جو عورت کو بہن کو بیٹی کو ماں کو حصے سے کلی طور پر محروم رکھتے تھے وہ بھی ظلم کرتے تھے, اور یہ جو عورت کو مرد کے برابر لانا چاہتے ہیں یہ بھی ظلم کر رہے ہیں, یہ بھی زیادتی کا ارتکاب کر رہے ہیں. آپ بنیادی طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے معاش کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے, عورت پر نہیں ہے. عورت پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب مرد پر اس کی بیوی کے معاشی حقوق, والدین کے حقوق, چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق اور اس کے بچوں کے حقوق, لیکن عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ہے. لہذا عقل کا تقاضا یہ ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ مرد جس قسم میں اتنے حقوق ہیں اسے حصہ زیادہ ملے اور عورت کو اس کے مقابلے میں کم ملے. اور اگر بالفرض کسی کی بگڑی ہوئی عقل وہ کہتی ہے کہ نہیں عورت کو ہی ملنا چاہیے, میری عقل یہ کہتی ہے عورت کو ملنا چاہیے, تو ہم ایسی عقل کو جو قرآن کے مقابلے میں آئے اور شریعت کے مقابلے میں آئے قابل ترک سمجھتے ہیں, قابل نفرت سمجھتے ہیں, جو قانون کو قرآن کے قانون کو ٹھکرانا چاہتی ہے اور جو اپنی عقل کو بالا دستی دینا چاہتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اصول اور فروع جو بھی ہیں تم پورے طور پر نہیں جان سکتے کہ ان میں سے کون نفع پہنچانے میں تمہارے قریب تر ہے. فریضتم من اللہ, یہ حکم اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم والا ہے اللہ حکمت والا ہے. اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور میں حکیم بھی ہوں, میرا کوئی حکم حکمت سے دانائی سے خالی نہیں ہے, مصلحت سے خالی نہیں. تو بھائی اس آیت کریمہ میں تو ایک تو اولاد کے حصے بیان ہوئے اور دوسرا والدین کا حصہ میراث کے اندر، جس کی تین صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اگلی آیت کے اندر شوہر اور بیوی بی کا میراث میں حصہ، فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہیں اس ترکے کا نصف ملے گا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی اولاد نہ ہو. کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ تھی لا ولد، اس نے اپنے پیچھے کوئی بچہ نہیں چھوڑا، تو شوہر کو اپنے بیوی کے ترکے میں سے نصف ملے گا. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو پھر اے شوہرو تمہیں چوتھائی حصہ ملے گا اس میں سے جو وہ چھوڑ جائے. اگر مرنے والی عورت کی اولاد ہے، خواہ اولاد چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پہلے شوہر سے ہو یا موجودہ شوہر سے ہو، اولاد ہے، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر اولاد نہ ہو، نہ موجودہ شوہر سے، نہ سابقہ شوہر سے، نہ چھوٹی نہ بڑی، تو اس صورت میں شوہر کو بیوی کے ترکے میں سے نصف ملے گا، پورا آدھا ملے گا. یہاں پر پھر فرمایا، میں آپ کو دوبارہ متوجہ کر رہا ہوں، من بعد وصیت یوصین بها او دین، وصیت پر عمل کر چکنے کے بعد جو وہ عورتیں وصیت کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اگر مرحومہ نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل کرو، جہاں خرچ کرنے کی وصیت کی ہے وہاں خرچ کرو، اور مرحومہ کے ذمے اگر قرض تھا تو اس قرض کی ادائیگی کا اہتمام کرو، پھر میراث تقسیم کرو. یہ دوسری بار آیا ہے وصیت کا ذکر اور قرض کی ادائیگی کا ذکر. یہ تو شوہر کا حصہ ہو گیا، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور بیویوں کو چوتھائی حصہ ملے گا اس میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہاری اولاد نہ ہو. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ اس بیوی سے نہ کسی اور بیوی سے، تو اس صورت میں اس کی بیوی کو شوہر کے ترکے میں سے ایک چوتھائی ملے گا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا اس میں سے جو تم چھوڑ کر چلے جاؤ. اگر اولاد نہیں تو بیوی کو چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ. تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی کئی بیویاں ہوں، دو بیویاں، تین بیویاں، چار بیویاں، تو پھر کیا حکم ہے؟ تو پھر بھی یہی حکم ہے. یعنی اگر مرحوم کی اولاد تھی تو بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا، اور یہی چوتھا حصہ اس کی دو تین چار بیویوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا. اور اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو چوتھا حصہ، اور اگر اس کی اولاد ہے مرحوم کی، تو اس صورت میں اس کی بیویوں کو آٹھواں حصہ ملے گا. اگر اس کی ایک ہی بیوی ہے تو وہ اکیلی آٹھویں حصے کی مالکہ ہوگی، اور اگر اس کی دو یا زیادہ بیوی ہیں تو یہی آٹھواں حصہ ان کے درمیان ان کے حصے کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا. لیکن یہاں یہ بھی سن لیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کا مہر مرتے وقت تک ادا نہیں کیا تو مہر کا حکم وہی ہے جو قرض کا حکم ہے. لہذا اگر کسی نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا تو پہلے تو اسے مہر ادا کیا جائے گا، جو کہ وصیت سے بھی پہلے ہے، پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کا میراث میں جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. وہ ہے کہ اس کو دو حصے ملیں گے، مہر والا حصہ الگ ملے گا اور میراث والا حصہ الگ ملے گا. اور اگر بالفرض شوہر نے اتنا چھوڑا ہے، صرف اتنا چھوڑا ہے کہ جس سے بیوی کا مہر ہی ادا ہو سکتا ہے اور کچھ بچتا ہی نہیں، تو سارے کا سارا پیسہ بیوی کے مہر کی ادائیگی میں لگا دیا جائے گا، میراث میں بالکل تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا بھی خیال کریں میرے بھائیوں، بہت سے بھائی ایسے ہیں مہر کی ادائیگی میں بڑی سستی کرتے ہیں، بڑا بخل کرتے ہیں، بڑی کنجوسی کرتے ہیں، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کیسے مہر دو۔ بعض کی سوچ بڑی عجیب ہے، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھو یہ اسلام کا نام لینے والے عورت کے حقوق کھاتے ہیں، عورت پر ظلم کرتے ہیں، عورت کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بھائی مہر کی ادائیگی ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرض کی ادائیگی ضروری، اور جو قرض کی اہمیت آپ نے سمجھی سنی ابھی احادیث کی روشنی میں، تو وہی اہمیت ہے مہر کی ادائیگی کی۔ یہاں پر پھر فرمایا تیسری بار، من بعد وصیت توصون بها او دین، اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد۔ آپ اندازہ کیجئے تین بار یہاں اللہ نے فرمایا ہے، من بعد وصیت، من بعد وصیت، وصیت اور قرض کا ذکر تین بار کیا ہے ان دو آیتوں کے اندر، تین دفعہ اللہ نے وصیت کا ذکر کیا اور قرض کا ذکر کیا۔
www.darsquran.com۔
اور پھر دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے تو جیسے میں نے بتایا پہلے کفن دفن ہے، پھر قرض ہے، پھر وصیت ہے، لیکن اللہ پاک نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے اور قرض کو بعد میں ذکر کیا ہے، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے قرض کی ادائیگی مقدم ہے وصیت پر عمل کرنے سے، لیکن اللہ پہلے وصیت کا حکم فرما رہے ہیں پھر قرض کی ادائیگی کا۔ علماء کہتے ہیں اس لیے کہ جس کے لیے وصیت کی ہے رشتہ داری کے اعتبار سے اس کا میراث میں کوئی حق نہیں ہے، اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کا اس کو معاوضہ ملنا ہو، نہ تو رشتہ داری کا حق ہے، نہ کوئی معاوضہ ہے اس کا، نہ قرض ہے، ایک تبرو ہے، ایک نفلی چیز ہے جو اس کو ملنے والی ہے۔ تو لہذا جس کے لیے وصیت کی گئی وہ تو مطالبہ نہیں کرے گا، قرض والا تو خود مطالبہ کرے گا، وہ تو گریبان پکڑے گا میرا قرض ادا کرو۔ اور اگر کسی مرنے والے نے مسجد کے لیے وصیت کی ہے تو یہ سیدھی سی بات ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مسجد کا متولی جا کر مرحوم کے بیٹوں کا گریبان پکڑ لے، بے وصیت کی تھی نکالو جلدی، یا مدرسے کا محتمم جا کر مرحوم کی اولاد کو پکڑ لے کہ بھائی مرنے والے نے وصیت کی تھی وہ دو۔ تو چونکہ وصیت کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو اس کا مطالبہ خود رب العالمین نے کر دیا اور پہلے کیا، قرض سے پہلے کیا اور اس کے بعد قرض کو ذکر کیا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ قرض والا تو خود آ جائے گا، تو وصیت کو پہلے ذکر کیا اللہ نے اور قرض کو بعد میں۔ آگے چوتھی صورت جان لیں، اب تک آپ اولاد کے حصے جان چکے، والدین کے حصے اور شوہر اور بیوی کے حصے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کلالہ کا، کلالہ۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، کلالہ اس کو کہتے ہیں جس کے نہ اصول نہ فرو، نہ اصول نہ فرو، نہ اس کے باپ دادا اور نہ اس کی اولاد پوتے وغیرہ، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلے ہی، نہ اس کے اصول نہ فرو، نہ باپ دادا اور نہ ہی بیٹے پوتے وغیرہ۔ ہمارے استاد مولانا سرفراز صاحب، حالانکہ ان کی زبان پشتو ہے لیکن چونکہ زندگی پنجاب میں گزری تو پنجابی ہی بولتے ہیں، فل بدی قرآن کا درس بھی پنجابی میں دیتے ہیں، یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا، اور ویسے ہے قرآن سے بھی ثابت ہے جس قوم میں جائیں اسی قوم کی زبان میں دعوت دینی چاہیے، امریکہ میں جائیں تو انگریزی میں دعوت دینی چاہیے، فرانس میں جائیں تو فرانسیسی زبان میں دعوت دینی چاہیے، زبانوں پر بھی عبور حاصل کرنا چاہیے۔ تو جو میں سنانے لگا تھا، مولانا سرفراز صاحب مجھے آج تک یاد ہے وہ کلالہ کی تعریف کرتے تھے، اب بہتوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اب یاد آ گیا تو سنا دیتا ہوں۔ اوتر نہ کھتر نہ مولی نہ پتر، یہ کہتے ہیں اوتر نہ کھتر نہ مولی نہ پتر. اگر کوئی کچی مولی نکالے زمین میں سے، اب کھانے کے لیے مولی بھی نہیں ہے اور پتے بھی معمولی سے وہ بھی نہیں ہے، تو نہ مولی نہ پتر کچھ بھی نہیں. تو کلالہ کی تعریف کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے کلالہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ حضرت نہیں، اوتر نہ کھتر نہ مولی نہ پتر. تو مقصد یہ کہ کلالہ وہ ہے جس کے نہ اصول نہ فرو، نہ کوئی اوپر اس کے نہ نیچے، اکیلے ہی بیچارہ. ایسا مرد بھی ہو سکتا ہے اور ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے. اس کا کوئی اوپر نیچے تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کا کوئی بھائی ہے یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. جہاں آپ نے کئی مشکل الفاظ سنے ہیں تو دو تین مشکل الفاظ اور بھی سن لیں. ویسے بھی مقصد تو یہی ہے نا بھائی کہ تھوڑا تھوڑا ہم قرآن کے قریب آئیں، قرآن کی زبان سمجھیں، قرآن کے الفاظ سمجھیں. دو تین الفاظ مشکل اور آپ کو بتانا چاہوں گا. بھائی بہنوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی، حقیقی جو ماں باپ دونوں میں شریک ہو، باپ بھی ایک ماں بھی ایک، اور اللاتی. اللاتی کیا ہوتا ہے؟ جو باپ میں تو شریک ہیں لیکن ماں الگ الگ ہے، باپ ایک ہے لیکن ماں ایک نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پر اخیاتی. اخیاتی بھائی بہن کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماں میں تو شریک ہوں باپ میں شریک نہ ہوں، دونوں کی ماں ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون نے پہلے ایک بندے کے ساتھ نکاح کیا، اس سے بھی اولاد ہے، پھر دوسرے کے ساتھ نکاح کیا، اس سے بھی اولاد ہے. اب دونوں جو اولادیں ہیں یہ ماں میں تو شریک ہیں لیکن باپ میں شریک نہیں ہے، باپ الگ الگ ہے. تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کلالہ ہو جس کے نہ اصول نہ فرو، لیکن اس کے بھائی بہن ہیں، کون سے بھائی بہن؟ اخیافی، یعنی ایسے بھائی بہن ہیں جو ماں میں شریک ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسری قسم کے بھائی بہن ہیں ان کا حکم کسی صورت کے آخر میں آئے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ مشکل میں ڈالیں گے. تو یہاں جو حکم بیان کیا یہ اخیافی بھائی بہن کا، تو فرمایا کہ وہ میت ان کا رجل یورث کلالہ، وہ میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ مرد ہو اب امرأۃ یا عورت ہو، اگر وہ ایسی ہو کہ اس کے اصول و فرو نہ ہوں، بلہ اخن او اختن اور اس کا بھائی ہو یا بہن یعنی ماں شریک، فلکل واحد منہما السدس، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. فان کانوا اکثر من ذلک، اور اگر بھائی بہن اس سے زیادہ ہوں، فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے. یہاں پر پھر فرمایا من بعد وصیت یوصا بها او دین، وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو وصیت کر دی گئی یا قرض کی ادائیگی کے بعد، غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے. ضرر پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو. مثال کے طور پر مرنے والا اپنے وارثوں سے چڑا ہوا ہے، تنگ ہے، وہ سمجھتا ہے انہوں نے میری خدمت نہیں کی، تو وہ ان کو محروم کرنے کے لیے جان بوجھ کر کہہ دیتا ہے میں نے فلاں کا 2 لاکھ روپے قرضہ دینا ہے، حالانکہ دینا کچھ نہیں تھا. اس نے سوچا ہے انہوں نے مجھے تنگ کیا ہے، میں ان کو اپنی میراث میں سے ایک ٹکا نہیں لینے دوں گا. اب ایسے کہہ دیتا ہے فلاں سے میں نے 2 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا، پہلے وہ ادا کر دینا پھر میراث تقسیم کرنا. اب قرض کا اس نے مقرر دیا، یا اس کے پاس کچھ مال رکھا ہوا ہے ذاتی مال، لیکن اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں یہ مال میرا نہیں ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، اس کو پہنچا دینا. اسی طریقے سے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کر جائے، تو یہ تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں ضرر پہنچانے کی. تو اللہ کہتے ہیں غیر مضار، بشرطے کہ کسی کو ضرر نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ، یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حلیم، اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ بردبار بھی ہے، اللہ جانتا ہے کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے. اور بعض اوقات تم زیادتی کرتے ہو تو تو وہ پکڑتا نہیں, اس لیے کہ بڑا بردبار ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کے حکم ہیں. ممن یطع اللہ ورسولہ, جو اللہ کی اطاعت کرے گا, اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا, اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی جنات میں, ایسے باغات میں جن کے ساتھ نہریں جاری ہوں گی, ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. مذالک الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اے اللہ ہمیں یہی کامیابی عطا فرمانا. چونکہ میراث کی بات ہے نا, تو لوگ تو سمجھیں گے کہ جس کو میراث میں زیادہ پیسہ ہاتھ آ گیا وہ کہے گا یہ ہے میری کامیابی, میں کامیاب ہو گیا. اللہ کہتا ہے نہیں, پیسہ ہاتھ آنے میں کامیابی نہیں ہے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے میں کامیابی ہے. ومن یعص اللہ ورسولہ, اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی, ویتعد حدودہ, اور اس کی حدود سے تجاوز کرتا ہے, یدخلہ نارن خالدن فیہا, اسے داخل کرے گا ایسی دوزخ میں جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, ولہ عذاب مہین, اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ پہلی بات تو ایک شہداء کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. ہے اللہ, ایک بات تو یہ کہ دیکھو بھائی, میری ناقص سوچ کے مطابق خود کش دھماکے, اور میری ناقص سوچ کیا, سارے علماء کی سوچ کے مطابق خود کش دھماکے یہ جائز نہیں اس وقت مسلمانوں کے اندر, اور یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت سے بے گناہ مسلمان ان میں مارے جاتے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں. یہ آگ پھر بھڑکتی جائے گی, پھیلتی جائے گی, یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے, وہاں بھی ہو سکتا ہے دھماکہ, تو یہ بھائی کسی مسئلے کا حل نہیں. اور خالی خالی تقریریں کر لینا اور ایسی احتجاج کر لینا, صرف احتجاج عارضی طور پر کر کے بیٹھ جانا, یہ بھی مسئلے کا حل نہیں. میں آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ کہ لازم کر لیں کہ شہیدوں کو اپنی ہر دعا میں یاد رکھیں, اور ظالموں کو بھی یاد رکھیں. ہاں, ظالموں کو بھی یاد رکھیں. اللہ ان کو ہدایت دے, ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے. اور اس کے علاوہ جو ایک اہم بات جو ہے, میں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا, میں بہت کمزور ہوں اور اتنے وسائل بھی نہیں, اتنی فرصت بھی نہیں, لیکن اس برس میں کچھ تو ہوں گے, کچھ پڑھے لکھے, کوئی سمجھدار, کوئی قانون جاننے والے, کوئی عدالتوں سے تعلق رکھنے والے, تو میرے بھائیوں خدارا کوشش تو کرو. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 1500 یا 2000 جلنے والے طلبہ اور طالبات کا درد اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا, تو میرے خیال میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں کرتا, وہ بھی درد سے خالی ہے, تو کچھ نہ کچھ تو کیجیے بھائی, کچھ کوشش کیجیے اللہ کے بندو. کوئی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہو, کوئی اجتماعی صورت پیدا کرو خدا کے بندو. ارے یہ تو سوچو, اگر ہمارے گھر سے 2 جنازے اٹھ جائیں تو کیا حال ہو میرے بچے کے, آپ کے بچوں کے, یا وہ زندہ جل جائیں تو کیا حال ہو. یہاں تو بہت سے یتیم بچوں کا سوال ہے, بہت سے یتیم بچوں کا جن کا کوئی بھی نہیں تھا, اور میرا دل کہتا ہے, میں صاف کہتا ہوں, اور قرآن و حدیث کی بنا پر الحمدللہ دل میں یہ آتا ہے کہ شاید مذہبی جماعتیں بھی کچھ نہ کریں, سیاسی جماعتیں بھی کچھ نہ کریں, لیڈر کچھ نہ کریں, لیکن میرا اللہ اس خون کا انتقام ضرور لے گا. یہ پکی بات ہے, خدا کی قسم پکی بات, ایسا ہو کر رہے گا. یہ آپ بھی دیکھیں گے, آپ کی نسلیں بھی دیکھیں گی. ہاں, تو مظلوم کی جو دعا ہے وہ قبول ہوتی ہے. بہرحال جو ہو سکتا ہے بھی کریں, کوشش ضرور کریں, جو اللہ پاک آپ کو توفیق دے. ایک اہم اعلان وہ یہ کہ 2 اگست کو آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ طوابین میں اہم پروگرام ہوگا. 2 اگست کو ابھی سے تیاری شروع کر دیں, کم از کم ایک رات کو ہمیں دے دیں بھائی, مہینے میں ایک رات نہیں دے سکتے, 3 گھنٹے ہی دے دیں بھائی, تو کوشش تو کرو کریں بھائی. انشاءاللہ 2 اگست جمعرات کا دن, جمعرات کو عصر کے بعد آپ وہاں پہنچ جائیں جامع مسجد طوابین گلشن معمار میں. آپ سے درخواست ہے, دوبارہ یاد کراؤں گا انشاءاللہ, اس لیے کہ آپ بھولتے بہت زیادہ ہیں. اگر میرے ذمہ قرضہ ہوتا تو کبھی نہ بھولتے, لیکن یہ کہ یہ بھول جاتے ہیں. اللہ کے نبی, یہ مجھے بھی اس وقت یاد نہیں ہے بھائی, ایک دعا تو مشہور ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, ایک دعا تو یہ ہے, اور کوئی خاص دعا اس وقت مجھے یاد نہیں ہے. فرماتے ہیں ایک اتوار کو آپ کی عدم موجودگی میں مؤذن صاحب نے ایک نظم پڑھی تھی, سب نے پسند کیا تھا, دوبارہ سنوا دیں.
بھائی مؤذن صاحب سے درخواست ہے نماز کے بعد یہ فرمائش ضرور پوری کر دیں. میرا بیٹا کینیڈا میں انٹرویو کا انتظار کر رہا ہے 2 سال سے. یہ اللہ پاک کامیاب فرمائے بھائی, اور اللہ دین بھی عطا فرمائے, دنیا بھی عطا فرمائے. یہ نواسی کے لیے انہوں نے دعا کی بھی کہا ہے, ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس کو صحت عطا فرمائے, بول نہیں سکتی اللہ پاک اس کو قوت گویائی عطا فرمائے. عرفان بھائی, اظہر بھائی, سلمان بھائی کے حق میں دعا کر دیں, اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے. ہمارے عاصم بھائی جو درس کے بنیادی منتظمین میں سے ہیں, ان کے سسر صاحب کا جیسا کہ آپ نے سنا انتقال ہو گیا, ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے, اللہ مغفرت فرمائے ان کی. اور ساس بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. نعیم صاحب کی بہن بہت بیمار ہیں, ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرما دے. دعا کیجئے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے, ساری پریشانیوں کو دور فرما دے, ساری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. یا رب العالمین, یا رب العالمین, شہداء لال مسجد کے درجات کو بلند فرما, ان کے دلوں میں جو ایمان تھا, قرآن کی محبت تھی, ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما. یا اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما, اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو نشانہ عبرت بنا دے. یا رب العالمین, یا ارحم الراحمین, اس ملک میں اسلامی نظام کا بول بالا فرما, قرآن کا بول بالا فرما. یا اللہ, یا اللہ, قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. یا اللہ, جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے, اور جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے, نیکیوں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین, جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
درس-ای-قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شگوفوئی صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsequran.com